بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اس نعمت عظیم پر کہ اس نے توفیق دی جناب سیدہ فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہا کے در سے وابستہ ہوئے بی بی کے فرش عزا پر آنے کا اعزاز حاصل ہوا. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان مجالس کے توسط جناب سیدہ السلام اللہ علیہا کا قرب نصیب کرے. اس دنیا میں بھی ہم جناب سیدہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں، اور روز محشر بی بی سلام اللہ علیہا ہماری شافع محشر کہلوائیں. بی بی کا شفاعت کا حق ہمیں نصیب ہو. پروردگارہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس فرش عزا کے توسط سے ہم وہی راستہ جو جناب سیدہ پسند کرتی ہیں اس کے اوپر مسلسل گامزن رہے. یہ پانچ مجالس جس کی آج چوتھی مجلس ہے، الحمدللہ تین دن کے مجالس میں آپ لوگوں کا بھرپور تعاون رہا، اور آپ کی طرف سے مسلسل اچھی گفتگو اور اچھی آرا ملی، اس کی وجہ سے حوصلہ افزائی میں سبب ہوا، حوصلہ بڑھا. پروردگار عالم توفیق دے کہ یہ دو دن بھی آپ کے لیے باعث برکت و رحمت قرار پائیں، مسلسل استفادہ ہوتا رہے. موضوع سخن اسلام اور خاندان ہے. اسلام میں سب سے زیادہ واحد مذہب ہے جس میں خاندان کی طرف توجہ دی گئی. بقیہ دنیا کے نسبت ہمارا مذہب، اور خصوصاً ہم شیعوں کو یہ اعزاز ہے کہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھرانے کے ذریعے ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل گھرانہ، وہ رول ماڈل گھرانہ ایسا گھرانہ جس کو دیکھ کر ہم اور آپ اپنے گھروں کو، اپنے خاندان کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر ہم بی بی کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ جناب سیدہ جو خیر کثیر ہے، ایسی بھلائی بہت زیادہ ہے، نا تمام ہونے والی بھلائی جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں ہدایت بھی پا سکتے ہیں اور آخرت میں جزا اور پروردگار عالم کے بہترین انعام کے مستحق بھی ہو سکتے ہیں۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو اصول ہے، ان اصول کے اوپر اگر ہم اس دنیا میں کاربند رہے تو ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجود سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خیر کثیر سے فائدہ اٹھانے کے لیے جناب سیدہ کو بحیثیت ایک لیڈر ماننا ضروری ہے۔ سیدہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ سردار ہیں، وہ آگے چلنے والی ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور بی بی پہلی ہستی ہے جو جنت میں داخل ہوں گی۔ فاطمہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو جہنم سے جدا کریں گے، نجات دلانے والی ہیں، جنت میں لے جانے والی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ ان شرط یہ ہے کہ ہم جناب سیدہ کی پیروی کریں اور ویسے ہی زندگی گزاریں جیسے بیوی نے پسند کیا اور خود زندگی گزار کر دکھایا۔ بہت سے اصول ایسے ہیں جو بنیادی اصول ہیں جن کو ہمیں اپنے گھروں کے اندر جاری و ساری کرنا بہت ضروری۔ اب تک کی جو مجالس ہوئی، روزانہ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے سے تذکرہ ضرور کرتی ہوں کہ شاید کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے کا آج پہلا دن ہو، وہ کل موجود نہ ہو اور ان کے لیے ایک تذکر اور یادگاری ہو جائے۔ اسلام میں گھرانے کی بنیاد، ایک خاندان کا مرکزی کردار عورت کو بیان کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی اپنے گھرانے کی مرکزی حیثیت رکھنے والی خاتون کہ جن کی جانب تمام گھر کے افراد کی توجہ ہے، اور آج تک بھی ہم جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، آئمہ اطہار کے واقعات پڑھتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جن کی جانب تمام معصومین کی نگاہ تھی، یعنی ہر امام اپنی جدہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوا نظر آ رہا۔ اور یہ یقین آئمہ اطہار علیہ السلام کا، اوصیاء کا، اولیاء کا کہ وہ دعائیں جو بیوی کے ذریعے سے مانگی جاتی ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ گویا جناب سیدہ اپنے گھرانے کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف اور اعزاز جو عطا کیا ہے اس کا ذکر حدیث قصہ میں بھی بیان کیا، جس کو ہم اور آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور صرف خواتین ہی حدیث قصہ کو نہیں پڑھتی بلکہ مرد حضرات بھی حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں کے درمیان جناب سیدہ کے ذریعے سے پنجتن پاک علیہ السلام کا تعارف کروایا، یہ کہا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ وہ فاطمہ ہیں اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ تو گویا اس گھرانے کا، اس خاندان کا جو مرکزی کردار ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ بعض جگہوں پر تنا کہلوایا کہ جناب سیدہ درخت کے تنے کی مانند ہے، تنا سب سے زیادہ اہم حیثیت رکھتا ہے اور اسی کے اوپر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بیوی کی حیثیت اتنی اہم حیثیت، یہ بیوی سلام اللہ علیہا تھی جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اپنے گھر میں یہ حیثیت حاصل کی۔ یعنی بعض لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ شاید جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس لیے معزز ہیں، اس لیے ان کی شخصیت اتنی اہم ہے کیونکہ ان کے بابا بھی معصوم تھے، ان کے شوہر بھی معصوم تھے، ان کے بیٹے بھی معصوم تھے، ان کے بابا اللہ کے نبی تھے، ان کے شوہر اللہ کے امام تھے، ان کے بیٹے بھی دونوں امام تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ یہ ساری نسبتیں ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہیں، اور بی بی کا اپنا وجود، اپنا کردار، ان کا اپنا عمل اتنا ممتاز ہے کہ اگر اور خواتین کو دیکھیں جو معصومین علیہ السلام کی زوجات تھیں یا مائیں تھیں، ان تمام خواتین میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سید و سردار ہے، کیونکہ جو حیثیت بی بی کی ہے، جو شہزادی کونین ہے، معصومہ ہے، اور خصوصاً ایک اور لقب جو باقی خواتین کا نہیں ہے اور ہم شہزادی سلام اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں کہ مخدومہ کونین. مخدومہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مخدومہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی خدمت کی جاتی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کونین کے افراد کے لیے یعنی زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے ایک ایسی حیثیت رکھنی, اس لیے بی بی کو شہزادی کہا جاتا ہے کہ سب ان کے خدمت گزار ہیں. بہت تعجب کی بات ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جس طرح سے 18 سال کی زندگی گزاری, اس میں بہت کم مدت میں بی بی کے گھر میں کنیز تھی جناب فضا, بہت کم مدت رہی. جناب فضا نے جو خدمت انجام دی ہے اس کے مقابلے میں جناب سیدہ کا اپنا کردار اور اپنے کام, ان کی اپنی خدمات بھی گھر کی خدمات برابر کی تھی. یعنی ایک دن جناب فضا کام کرتی تھی اور ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کام کرتی, اور جیسی فقیرانہ جس طرح سے سادہ اور قناعت پسند زندگی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے گزاری, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دودھ بھیجا تھا. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی بھی سادہ اور قناعت پسند تھی کہ مولا نے کہا میں نے تمہاری دنیا سے صرف 2 روٹیاں اور 2 لباس لیے. یہ امام کی کل زندگی. زہد کی مثال حضرت علی علیہ السلام کی دی جاتی ہے, جناب سیدہ کی سادگی کی مثال دی جاتی ہے کہ بی بی نے ہمیشہ وہ کپڑے پہنے جن میں پیوند لگے ہوئے ہوں. تو یہ مخدومہ کونین کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ یعنی ہم اور آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے خادم ہیں, کنیزیں ہیں, بی بی کی غلامی میں ہم اور آپ ہیں, اور پروردگار عالم نے ملائکہ اور فرشتوں کو بھی جناب سیدہ کی غلامی میں لیا ہو, سب ان کے خدمت گزار ہیں. نہیں ہم اور آپ جناب سیدہ کے وسیلے سے کچھ حاصل کرتے ہیں, جو کچھ بھی پاتے ہیں وہ انہی کے واسطے سے اور وسیلے سے ہے. تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے چاہیے اپنے آپ کو بیوی کی کنیزی میں دے, اور یہ دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں جناب سیدہ کی کنیزی کا شرف عطا کرے, ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم ان کی کوئی خدمت کر سکیں. یعنی یہاں پر آنا یہ خود ایک جناب سیدہ کی خدمت ہے اگر بی بی ہماری اس عزا کو قبول کر دے. بی بی اسی طرح سے اگر ہم ذکر کرتے ہیں سال بھر میں شہزادی سلام اللہ علیہ کا اور بی بی کے حوالے سے دعا کرتے ہیں, توسل کرتے ہیں, ان کی ذات مقدس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سن آپ ذکر کرتی ہیں کربلا کا, مجالس میں جاتی ہیں, پرسداری کرتی ہیں, یہ تمام وہ کام ہیں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو پسند آتے ہیں. ان تمام کاموں میں جو ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں, اور خصوصاً یہ دن جو گزرے ہیں, ان میں ہم نے وہ خدمت, وہ کام, وہ ذمہ داری خواتین کی جس کی طرف تمام خواتین کی سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے, اور بی بی نے اس کام کی طرف خواتین کی بھرپور توجہ دلوائی کہ یہ وہ عبادت ہے, یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے خواتین سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی. اور بی بی نے سوال کا جواب دیا تھا رسول اللہ کے سوال کے مقابلے میں, جناب سیدہ کا جواب تھا, آج دوبارہ اس کو دہرا رہی ہوں, کل کی مجلس میں بھی بیان کیا تھا کہ جب رسول اللہ نے یہ سوال کیا تھا مسلمانوں سے کہ عورت اللہ سے کون سے وقت میں سب سے زیادہ قریب ہوتی, کب عورت اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی, تو جو بھی جواب آیا رسول اللہ اس سے مطمئن نہیں ہے. مردوں کے جواب سے نبی اکرم جب مطمئن نہ ہوئے تو رسول اللہ نے یہ سوال جناب سیدہ کو بھجوایا اور ان سے جواب طلب کیا. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی خدمت میں, اپنے بچوں کی خدمت میں, اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے, اس وقت سب سے زیادہ پروردگار عالم سے قریب ہو. اب کتنی خواتین ایسی ہیں جنہیں اس بات کے اوپر اتنا ایمان ہے کہ ہم اپنے گھر کے کام انجام دیتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں. جب ہم اپنے گھر کی خدمت میں مصروف ہیں تو ہم عبادت میں مشغول ہیں, اور سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہمارا اپنا گھر. کل میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا اور میں چاہوں گی آج دوبارہ اس کو تذکر دے دوں, ہو سکتا ہے کچھ نئی خواتین ہوں. ہم عورتیں اگر غور کریں تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو مرد انجام دے رہے ہوتے ہیں, واقعی ہم اور آپ انجام نہیں دے سکتے, کسی بھی صورت وہ کام انجام نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر اگر کبھی عالم اسلام میں جنگ ہوتی ہے, فرض کرے بحرین کی حمایت کے لیے فوج بلوائی جائے, آیت اللہ خامنائی حکم دینے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بحرین کی حمایت کے لیے جائیں, یا مثال کے طور پر لیبیا جائے, یا مثلا عراق جائیں, ایران جائیں, مرد اٹھ کر چلے جائیں گے حمایت کرنے کے لیے, خواتین اپنے گھروں میں رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ کام انجام نہیں دے سکتے. اسی طرح سے جہاد کے علاوہ اور دوسرے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم اپنے جسم اور اپنی طاقت کی وجہ سے اتنا آگے نہیں بڑھ سکتے. مثلاً عبادات میں مستحبی عبادات اگر کوئی چاہے مفاتل جنا کے مطابق انجام دے, کتنی چیزیں ہیں لیکن ہم اور آپ وہ سارا کچھ نہیں انجام دے سکتے. روزے, کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب مریم کی مانند اس طرح سے روزوں کو پسند کرے, گرمی کے روزے رکھے, لیکن ہمارا جسم اور طاقت و توانائی اتنی اجازت نہیں دیتا. شاید ہی کوئی خوش نصیب خواتین ایسی ہوں جو بہت زیادہ ان عبادات میں اپنی زندگی بسر کر سکے, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو سب خواتین انجام دے رہی ہیں اگر وہ اسے عبادت بھی سمجھیں. ہر وہ عورت جو شادی کرتی ہے, ہر وہ عورت جو اپنا گھر بساتی ہے, خاندان بساتی ہے, وہ اس کام میں مصروف ہے. لیکن اگر ہم اپنے گھر کے کاموں کو عبادت سمجھ کر انجام نہیں دے رہے تو یہ ہماری عبادت عبادت نہیں رہے گی. بالکل اسی طرح سے جیسے کوئی شخص نماز پڑھے اور حالت نماز میں ریاکاری کر رہا ہو, اگر حالت نماز میں اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے بلکہ لوگوں کی طرف ہے تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھ رہا ہے اور خود پسندی کے لیے نماز پڑھتا ہے. اگر یہ نماز اس طرح سے پڑھی گئی جس میں اللہ نہیں ہے تو یہ نماز اپنا اثر نہیں دکھائے. اسی طرح سے اگر گھرداری کی جا رہی ہے لیکن عبادت سمجھ کر نہیں کی جا رہی, انسان برتن بھی دھو رہا ہے اور بلا بھلا بھی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ سے, اپنے وجود سے, اپنے کاموں سے نفرت بھی کر رہا ہے, تو پھر یہ کام عبادت نہیں. بہت ساری خواتین اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے گھر کے کاموں کو, بچوں کی خدمت کو, بچوں کو نہلانا ہے, دھلانا ہے, سلانا ہے, بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے, اگر اس کام میں وہ طریقہ جو اسلام نے پسند کیا, مثلا بچے کے ساتھ نرمی سے, عطوفت سے, ملائمت کے ساتھ برخورد کی جائے کہ بار بار غصہ آ رہا ہے اور ہر دفعہ بچے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا جائے, ہر دفعہ اس کو برا بھلا کہا جائے اور اس طرح بچے پال لیے جائے, تو ایسے بچے تو جانوروں کے بھی پل جاتے. بچے پالنا تو معیار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بچے تو پل ہی جاتے, پل تو سبھی کے جاتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے پالنا, اور ویسے پالنا جس سے بچہ ایک اچھا انسان بنے, یہ دونوں علیحدہ معاملے ہیں. بچے کی نفسیات میں, بچے کے ذہن میں, اس کی روح میں اسلامی تعلیمات کو مسخر کرنا یہ ماں کا کردار. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جی بی نے اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کی وہ ہر ہر عمل میں اپنی ماں سے سیکھ رہے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے, جناب سیدہ کو امام حسن نے پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا, ساری رات دعا میں مصروف دیکھا, اور صبح بیٹا اپنی ماں سے سوال کرتا ہے کہ مادر گرامی میں نے پوری رات آپ کی دعائیں سنی لیکن آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں, دوسروں کے لیے دعا کی اپنے لیے کوئی دعا نہیں. تو جناب سیدہ نے یہ جواب دیا تھا کہ پہلے ہمسائے اور اس کے بعد اپنا گھر, پہلے دوسرے اس کے بعد اپنی ذات. یعنی بیوی نے اپنے عمل سے, بیوی نے اپنی سیرت سے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ دوسروں کو ترجیح دی جاتی، حتیٰ دعا کے معاملے میں دوسروں کو اپنے اوپر مقدم رکھنا، یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کہ بچوں نے دیکھا اور بچوں نے مادیت کو ٹھکرا کر معنویت اور روحانیت کو پسند کیا، کیونکہ ان کی ماں نے، ان کے بابا نے انہی چیزوں کو پسند کیا. سیرت طیبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے جو سبق خواتین کو ملتا ہے اور جو چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنانی چاہیے، وہ اسلامی اصول ہیں کہ جنہیں ہم اگر خود عمل کریں گے تو ہم اپنے بچوں تک منتقل کر سکتے. ایک بچہ جو اپنی ماں کو مسلسل زندگی کے رونے روتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ پریشان حال دیکھا، ماں جو ہے وہ کبھی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی رشتہ داروں کی ناچاکی کی وجہ سے ناراض ہے، کبھی باپ کی عادتوں کی وجہ سے پریشان حال ہے، کبھی روتی ہے، کبھی بین کرتی ہے، کبھی شکایت کرتی ہے. اگر کسی بچے نے اپنی ماں کو زندگی بھر اسی طرح سے دیکھا، اس بچے کی نفسیات کے اوپر، اس بچے کی روح کے اوپر کیا اثر پڑے گا. لیکن وہ بچے جو اپنی ماں کو مضبوط دیکھتے ہیں کہ سختی بھی ہے، تنگی بھی ہے، لیکن ماں ہماری محنت کرتی، وہ بچے جو ماں کو کبھی دوسروں کے سامنے سوال کرتا ہوا نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ ماں ہر صورت میں خودداری کے ساتھ، تناد کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے. اگر گھر میں گوشت نہیں ہے تو سادہ روٹی اور چائے پینے کو اور چٹنی کھانے کو مقدم سمجھتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم کسی سے شکایت کریں یا کسی کے سامنے جا کر کہیں کہ ہمارے گھر میں فلاں چیز نہیں ہے. تو خودداری خود بخود ایسے بچوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، ایمانداری خود بخود ان بچوں کے اندر آ جائے گی. خواہشات نفسانی ہی تو ہیں جو انسان کو بدبختی کی طرف لے کر جاتے. اگر ہم اپنی زندگی میں جناب سیدہ کی سیرت کو اپنائیں تو خواہشات پر کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں ہوگا. لیکن جب ہم بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا سے قریب ہوتے ہیں، مجلس عزا میں آ کر تو ہم کہتے ہیں کہ بیوی ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، جب ذکر جناب سیدہ سنتے ہیں تب ہم کہتے ہیں بیوی ہم آپ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم عملی زندگی میں جاتے ہیں تو جتنی باتیں جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہیں، جو ہمیں بتائی ہیں، ہم اس سے بہت دور. مثال کے طور پر ایک عورت جو جناب سیدہ کو خوش کرنا چاہتی ہے، دیکھیں حدیثیں بہت ہم نے سنی ہیں، لیکن ہم ان حدیثوں کو ہم اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کر، روزانہ کتنا ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. میں آپ سے خواہشمند ہوں کہ آپ جو مجالس یہاں سن رہے ہیں، الحمدللہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے سن کر چلے جائیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں. پورا سال جو بات آپ نے یہاں سنی ہے، چاہے وہ ایک ہی بات جس کے اوپر آپ مسلسل غور و فکر رکھیں، کوئی بھی ایک بات، پانچ دن میں آپ نے اتنی بات جو سنی، اس میں سے کوئی ایک چیز ایسی جس کے اوپر آپ مسلسل اپنا محاسبہ کریں، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمارے اندر کم ہے، تو پورا سال اس کے اوپر محنت کریں، یقیناً پروردگار عالم ہمیں جزا دے گا. خواتین کے لیے جناب سیدہ نے جو باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین چیز خواتین کی حیا اور عفت. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے عورتوں کی پسند کو، ان کی نفسیات کو، ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے اندر جو خواہش ہے زیورات کی، لباس کی، اس کے مطابق بہت خوبصورت جملہ بیان کیا تھا. شرم و حیا عورت کی بہترین زینت اور زیور، اور عورت کے لیے بہترین لباس اس کا تقویٰ. لباس اور زیور تو ایسی چیزیں جو آج کل خواہشات نفسانی کو ابھارنے کا وسیلہ اور ذریعہ، خصوصاً اس شہر کراچی میں جو بڑا شہر ہے، یہاں پر ہر طرف سے فیشن کی اور مختلف ایسی چیزوں کی یلغار ہے. مادیات ہماری زندگی میں بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی. مثلاً اگر گرمی کا موسم آ گیا تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت لان کی برسات، اسی طرح سے پھر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اور چیز، اس کے بعد کوئی اور چیز، یہاں تک کہ اگر ہم اور آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں، ٹی وی ہمارے گھروں میں چلتا ہے اور ہمارے بچے سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ مصیبت اور زیادہ بڑھ جائے. اس لیے کوشش کریں کہ وہ کام وہ چیزیں جو خواہشات کو ابھارنے والی ان سے انسان پرہیز کرے، جس میں ایک چیز یہ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنا ترک کر دیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری خواہشات اور ابھریں گی، یہی تو ذریعہ ہے جس سے لوگوں کی خواہشات کو ابھارا جاتا ہے، اپنی چیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ کیوں ایک کمپنی اتنے کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹی وی کے اوپر اشتہار دے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر خواہش ابھرے گی تو ان کی چیز بکے گی، فیئر اینڈ لولی اسی وقت بکے گی جب ٹی وی پہ مسلسل اس کا اشتہار آئے گا اور لوگوں کو یہ سمجھایا جائے گا کہ اگر آپ کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے تو یہ آپ کے لیے زندگی میں بدبختی کا سبب، آپ کو کوئی پسند نہیں کرے گا، آپ کی شخصیت میں خود اعتمادی نہیں ہوگی جب تک آپ فیئر اینڈ لولی استعمال نہیں کرے۔ اب اگر کوئی شخص اس نہج پر چل رہا کہ وہ یہی سب کچھ سنتا ہے اور دماغ میں بھی یہی سب کچھ بس گیا ہے، تو پھر تو اس کے لیے یہ ضرورت اولیہ بن جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث میں آیا کہ جس چیز کی طرف انسان کی نگاہ ہوتی ہے، نظریں ہوتی ہیں، آنکھ ہوتی ہے، وہی چیز اس کے دل میں ابھر کر آتی۔ جب ہی تو کہا کہ نہ محرم کی طرف نگاہ نہ کرو۔ وہ مرد جو ماڈلز کو دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنی چاہیے، پھر وہی چیز ان کے لیے آئیڈیلائز ہو جاتی ہے اور وہی سب کچھ وہ اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ عورتوں سے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، کیونکہ جو چیز انسان کی آنکھ دیکھتی ہے وہ اس کے دل میں ابھرتی۔ کیوں کہا ادھر ادھر ہر شخص کی طرف انسان نگاہ نہ ڈالے؟ ایسے ہی لوگوں کے لباس کے اوپر توجہ دینا، لوگوں کے زیورات کے اوپر توجہ دینا کہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے، کہاں سے بنوایا ہے، کتنے کا خریدا ہے، کیسے بنے گا، اور اپنے دماغ کو اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی انرجیز کو ان فالتو چیزوں کے اوپر صرف کرنا، خواہشات کو ابھارنا، جس سے انسان بدبختی کی طرف مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے دوسری چیز کی، تو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہمیں دوسری چیز نہیں خریدنی چاہیے اگر ہمیں ضرورت نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر ہمارے پاس کپڑے موجود ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہمیں مزید کپڑوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تب تو صحیح ہے، یہ اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنے زیادہ کپڑوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے نئے بنوائے ہیں کپڑے اور پچھلے کپڑوں کی حالت اچھی ہے تو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، تو پھر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ان جگہوں پہ جہاں ہم نئی چیزوں سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، وہاں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے نیا بنوا لیں اور دوسروں کو دینے کے لیے پرانی چیزوں کا انتخاب کریں۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول میں لیں، اور وہ چیز جو بیوی نے ہمارے لیے پسند کی ہے، حیا اور عفت، اس کو اپنائیں، یہ بہترین زیور۔ اب اگر کسی عورت کے نگاہ میں، کسی عورت کے عمل میں، اس کے لباس میں حیا نہیں ہے، وہ کپڑے تو پہنتی ہے لیکن حیا کے ساتھ نہیں پہنتی، سر پر دوپٹہ تو رکھتی ہے لیکن حیا کے ساتھ نہیں رکھتی، نگاہ کے اندر حیا نہیں ہے، تو جناب سیدہ کی نگاہ میں ایسی عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی اگر ہمیں اپنی حیثیت بیوی کی نگاہ میں بڑھانی، اگر اپنے آپ کو بیوی کے قریب کرنا ہے، تو ہمیں اپنی نگاہوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے لباس میں، اپنی چال ڈھال میں حیا پیدا کرنی۔ جناب سیدہ اسی عورت سے خوش ہوں گی جس کے اندر حیا اور عفت ہو۔ خصوصاً شوہرداری کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ جہاد المرأت حسن التباؤل، یہ وہ موضوع ہے جو ہمارا مسلسل جاری، کہ عورتیں ہی ہیں جو اپنے خاندان کو بناتی ہیں، خواتین ہی ہیں جو اپنے خاندان کو سدھار رہی ہوتی ہیں، اور خواتین ہی ہیں جو خصوصاً اپنے شوہر کے لیے معاون و مددگار، یہی ان کا جہاد۔ جہاد زن، جہاد عورت کا شریعت نے شوہرداری بتائی۔ شوہرداری کے امور میں بھی یہ حیا اور عفت انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی عورت بے حیا ہے تو یقیناً اس کا شوہر اس سے مطمئن نہیں رہ سکتا، خصوصاً اگر کوئی عورت بے حیا ہے اور بے وفا بھی ہو جائے گی۔ بے حیائی باعث بنتی ہے بے وفائی۔ یہ ساری اخلاقی چیزیں اور غیر اخلاقی چیزیں ایک دوسرے سے مرتبط ہوتی، یعنی اگر عورت کے اندر حیا ہے اور وہ کبھی کسی نامحرم کے ساتھ نگاہ نہیں ملاتی، کسی نامحرم کی طرف غلط نگاہ نہیں ڈالتی، کبھی کسی نامحرم سے غیر ضروری بات نہیں کرتی، یہ حیا کے تقاضے. ضرورت کے تحت بات کرنی، آپ نے موبائل فون پہ بات کر لی جتنی ضرورت تھی اتنی بات کر لی، آفس میں گئے جتنی ضرورت تھی اتنی بات کر لی. ایسے ہی بہت سارے نامحرم رشتے دار جو ہمارے خاندانوں کے اندر ہوں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. مثلاً خاندان میں، گھرانے میں نامحرم مردوں میں دیور ہے، جیٹھ ہے، نندوئی ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، اسی طرح سے شوہر کے رشتے دار ہیں، یہ سب لوگ، بہت سارے رشتے ہیں نامحرموں کے، کزنز ہیں. جب کوئی لڑکی شادی کرتی ہے اور اس کا شوہر یہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی کے تعلقات خاندان والوں کے نامحرم مردوں سے بہت زیادہ بے تکلف ہیں، یعنی عورت اس بات کی رعایت نہیں کرتی کہ نامحرم مرد کے سامنے بے پردہ نہ آئے، اپنے کزنز کے سامنے چادر اتار کر آ جاتی ہے، سربرہنہ آ جاتی ہے، ان سے بے تکلفی سے بات کرتی ہے، قہقہے لگائے جا رہے ہیں، ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر شوہر کو اذیت محسوس ہوتی. اور اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے وفادار ہے یا نہیں، تو وہ انہی جگہوں سے اپنی بیوی کو آزما رہا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میری بیوی کس کس مرد سے کس طرح سے بات کرتی. اب یہ وہ جگہیں نہیں ہیں جہاں پر عورتیں آ کر یہ شکایت کریں کہ ہمارے شوہر شکی ہیں. یہ شوہر کا جائز حق ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم فلاں مرد کے سامنے پردے میں آؤ، یا اس سے مسکرا کر بات نہ کرو، اس کے ساتھ بے تکلف نہ ہو، اس کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرو، یہ شرم جائز حق، کیونکہ یہ عورت گناہ کر رہی. اگر کوئی عورت کسی بھی رشتے دار، نامحرم رشتے دار کے ساتھ بے تکلف ہے تو یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان تمام مردوں سے آپ پردہ بھی کریں اور ان کے ساتھ ایک لمٹ میں رہیں، فاصلے میں رہیں. اگر کوئی عورت یہ کام انجام نہیں دے رہی اور شوہر شکایت کرتا ہے، تو اس کا بالکل جائز رائٹ ہے، حق ہے اس کا کہ وہ شکایت کرے، اور اگر وہ کرتا ہے تو بالکل صحیح ہے. یہ عورت کی غلطی ہے کہ جو اپنے حقوق سے تجاوز کر گئی ہے، اپنی حدوں سے بڑھ گئی ہے اور غلط کام کر رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر خواتین اعتراض کر رہی ہوتی ہیں، اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. حتیٰ اگر مرد بعض جگہوں پر اپنی بیوی سے توقع رکھتا ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوں، یعنی جو چیز کے لیے جائز ہے اس کے اوپر بھی وہ کچھ کر لے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ کام انجام دے. مثال کے طور پر ممکن ہے کہ کوئی رشتے دار ایسے ہوں، کچھ رشتے دار ایسے ہوں جو ان کے نام میں محرم نہیں ہے بلکہ محرم ہے، یعنی جائز ہے کہ عورت ان کے سامنے بے پردہ جائے. مثال کے طور پر سسر ہے، مثال کے طور پر لڑکی کے اپنے بھائی ہیں، اسی طرح سے چچا ہیں، ماموں ہیں، کہ بعض اوقات انہی محرم مردوں کے اندر حیا اور عفت نہیں ہوتی، ان کے کریکٹرز اچھے نہیں ہوتے. یعنی ایک محرم مرد جو آپ کے لیے ہے تو محرم، لیکن وہ خود کردار کے حوالے سے اچھا انسان نہیں ہے. اب اگر عورت ان کے سامنے ایسے ہی چلی جائے، یعنی بالکل اس حالت میں جیسے خواتین کے درمیان مثلا ساڑی پہن کر چلے گئے، آدھا پیٹ بھی نظر آ رہا ہے، بازو بھی ننگے ہیں، گردن بھی کھلی ہوئی ہے، گلے کے اندر زیورات بھی ہیں، اس حالت میں اگر ایسے مردوں کے سامنے جائے اور کبھی کوئی مرد ان مردوں کے لیے یہ کہہ دے، کیونکہ یہ وہ جگہیں ہیں جو خاندانوں میں پیش آتی، مثلا ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈھک کر جاؤ، کہ عورت اعتراض کر سکتی ہے، بھئی یہ تو میرے محرم مرد ہیں، ان کے لیے کیا اعتراض کرنے کی ضرورت. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض مردوں کو پسند نہیں ہوتی، اور یہ وہ جگہیں جہاں پر اگر عورتیں تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو خود شرم و حیا کے کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ عام خواتین حتیٰ اپنے سسر کے سامنے بھی بالکل ویسے نہیں جاتی جیسے وہ بیڈ روم میں ہوتی ہیں. سسر محرم ہے لیکن ایک رعایت کرتے ہوئے دوپٹہ لے کر شرم و حیا کے دائرے میں ایک با حیا با عفت عورت اپنے محرم مرد کے سامنے جا رہی ہوتی ہے. یہ وہ جگہیں ہیں جس سے ہم اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں جس کے اوپر مرد حضرات اعتراض کرتے ہیں، ان وہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو تعامل کرنا چاہیے، رک کر سوچنا چاہیے، اور اپنے شوہر کی بات کو سنتے ہوئے عمل کے میدان میں آنا چاہیے. چند نکات ایسے ہیں جن کو انشاءاللہ کل بھی بیان کروں گی، لیکن ایک مورد بہت اہم، اور وہ شوہر کا غصے کی حالت میں ہونا۔ میرا خیال سے یہ وہ مسئلہ ہے جو تقریباً تمام خواتین کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مسلسل میں پہلے دن سے اس بات کی تاکید کر رہی ہوں کہ عورتوں کی سب سے بہترین صفت جو ہمیں شریعت میں نظر آتی ہے، احادیث میں نظر آتی ہے، وہ ان کی نرم خوئی اور ان کا اچھا اخلاق۔ اور بہترین عورت وہ بتائی گئی جو اپنے شوہر کے لیے محبت کا اظہار کرنے والی، نرمی سے ہی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جو عورت ہر وقت موڈ آف کر کے رہتی ہے، غصے میں رہتی ہے، تو مزاج ہوتی ہے، محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے بعض عورتیں تمہارے لیے نعمت ہیں۔ ساری عورتیں نعمت نہیں ہوتی، بلکہ بعض عورتیں نعمت۔ اگر عورت اچھی ہے تو اپنے گھر کو جنت بنا لیتی ہے۔ حدیث کا دوسرا حصہ یہ کہ بعض عورتیں جو نعمت ہیں، وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے عشق اور محبت کا اظہار کرتی۔ یہ وہ عورتوں کی مثبت صفت کہ اگر وہ محبت کرنے کی اور عشق کے اظہار کی طاقت اور صلاحیت رکھتی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت، جس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی کہا کہ تم ان کی طرف سکون محسوس کرتے ہو، یعنی اللہ نے خلق کیے تمہارے لیے، پروردگار عالم کی نعمت ہے، اور یہ باعث تسکین ہے۔ سکون اور مبدت اور رحمت کا لفظ سورہ روم کی 21 آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی آیت کی تفسیر۔ غرض کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اب اگر شوہر غصے میں آ جائے، تو اگر عورت پہلے سے سخت مزاج ہے، یعنی اس کی طبیعت میں سختی ہے، درشتی ہے، تندی ہے، تو یقیناً یہ عورت ریئیکشن دکھائے گی اور غصے کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اور غصے کی حالت میں جب مرد غصے میں ہو، عورت بھی غصے میں ہو، لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں عورتوں کی بافضیلت ہونے کے اوپر یہ ایک حدیث بیان کی گئی ہے، بہت زیادہ تکرار ہوئی ہے، کہ جو عورت اپنے شوہر کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرتی، پروردگار عالم اس کو جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی بد مزاجی اور بد اخلاقی کے اوپر صبر کر لے، جب شوہر باہر سے آئے، ہو سکتا ہے بیچارہ تھکا ہوا ہو، ہو سکتا ہے وہاں اپنے باس سے ڈانٹ کھا کر آ رہا ہو، راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، ممکن ہے بائک خراب ہو گئی ہو، ممکن ہے کسی نے جھگڑا کیا ہو، ممکن ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، ممکن ہے کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا، جس کی وجہ سے وہ الجھا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آفس میں اس کے گھر میں سے کسی نے اس کو فون کر کے کچھ کہا ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جتنی وہ چیزیں ہیں، جب وہ گھر میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کسی بھی ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر اس کا مزاج خراب ہو جائے اور وہ غصہ کرنے لگے۔ نہیں معلوم آپ نے یہ بات نوٹ کی یا نہیں کی، جب ہم اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنے گھر کی چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں اور گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمیں ہر چیز زیادہ نظر آ رہی ہوتی۔ مطلب یہ کہ جب آپ گھر سے باہر ہوتی ہیں اور پھر آتی ہیں تو آپ کو ہر بے ترتیب چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ اگر آپ گھنٹوں خود گھر میں ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فلاں چیز یوں رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے انسان کے اوپر، اور خصوصاً اگر شوہر باہر سے آ رہا ہوتا ہے تو اس کی توقع یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے سارے کاموں کو انجام دے کر رکھے، گھر صاف ستھرا ہو، کھانا پکا ہوا ہو۔ اب اگر کوئی بھی چیز ادھر ادھر ہوتی ہے اور موڈ پہلے سے بھی خراب ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ جب غصہ آیا، بات شروع ہوئی اور بیوی نے بھی آگے سے مسلسل جواب دینے شروع کر دیے، تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا، نفرتیں بڑھتی چلی جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر خواتین کی بڑائی، ان کی عظمت، ان کے شرف، ان کے تحمل، ان کی بردباری، ان کے لیے فضیلت کا مقام قرار دیا گیا کہ اگر کبھی شوہر کو غصہ آئے تو عورت کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، اس میں اس کی بھلائی ہے۔ اور یہی وہ شوہر ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد احساس کرتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ اگر بیوی خاموش رہی تو وہ شرمسار ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، بعد میں معذرت بھی کر لیتا ہے کہ فلاں وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا، اس لیے معاف کر دینا، یا ایسی غلطی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اگر زبان سے نہیں بھی کہنا چاہتا، معافی نہیں مانگنا چاہتا، تو کسی اور عمل سے اپنے موڈ کو بہتر کر کے ماحول کو تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اہمیت یوں زیادہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی میں نہیں سیکھا، اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا کہ اصول کیا ہیں ازدواجی زندگی کے، تو مسائل صحیح ہونے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں. بعض شادی شدہ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر وقت آپس میں ناراضگی رہتی ہے، کبھی ایک ناراض ہے، کبھی دوسرا ناراض ہے، ایک دن بیوی ناراض ہے، دوسرے دن شوہر ناراض ہے، تیسرے دن دوبارہ بیوی ناراض ہو گئی، پھر چوتھے دن شوہر ناراض ہو گیا، دو دن دونوں کی دوستی ہوئی، دو دن اچھے گزرے، پھر دوسرے دن کے بعد تیسرے دن دوبارہ لڑائی ہو گئی. یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی عذاب ہے، جہنم، جس کے بعد انسان اچھی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا. اگر اچھی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ایسی اولاد جو معاشرے کے لیے فائدے مند، ایسی اولاد جو نفسیاتی لحاظ سے مضبوط ہو، اعصابی لحاظ سے مضبوط، تو اسے ایسے گھر کے اندر پرورش پانا چاہیے جہاں کا ماحول پرسکون، لڑائی جھگڑے سے دور. جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ پریشان حال ہوتے ہیں. اپنے گھر کو لڑائی جھگڑے سے اور برے ماحول سے بچانا یہ خواتین کی اہم ترین ذمہ داری، اور اگر وہ یہ کام انجام دیتی ہیں تو پروردگار عالم انہیں وہ جزا دے گا جو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے پروردگار عالم نے لکھا ہے. اور بھی کئی نکات ہیں، موضوع بہت طولانی ہے، پانچ مجالس تو اس کے لیے کم ہے، لیکن انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا کل چند نکات کو ضرور بیان کروں گی تاکہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ قرب حاصل کریں، عملی میدان میں نکات کو انجام دینے کی کوشش کریں. بی بی نے جو زندگی گزاری، سادگی، قناعت، صبر و رضا کی زندگی، وہ زندگی جس میں مشکلات تھیں، لیکن جناب سیدہ نے کبھی ان مشکلات کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کوئی خواہش نہیں کی. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے ایک انار کی خواہش کی تھی، اور مولا کائنات نے جب راستے میں کسی سائل کو دیکھا تھا تو وہ انار بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا تھا. بہت باکمال حیثیت چاہیے اس بات کے لیے کہ انسان کبھی اپنے شوہر سے کوئی فرمائش کرے، شوہر وہ فرمائش پوری نہ کرے، اور پھر بھی عورت اپنے شوہر سے راضی رہے. جناب سیدہ کی زندگی میں مادی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ جناب سیدہ اس بات کو زیادہ پسند کرتی تھیں کہ حضرت علی علیہ السلام دوسروں کو ترجیح دے. لہٰذا بی بی اس بات کے اوپر زیادہ خوش ہوئی کہ مولا کائنات نے وہ انار بھی اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت سے ان کے لیے اناروں کا ٹوکرا بھیجا، اناروں کی تشت بھیجی. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں جناب سیدہ سے نزدیک ہونے کی، اور ان کے اخلاق کے چند چیزوں کی ہمارے دامن میں پروردگار عالم ہمارے دامن کو پر کر دے. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد، بی بی نے جس طرح سے زندگی گزاری ویسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا کر. جناب سیدہ کی زندگی جو مصائب سے بھرپور ہے، وہ مصائب آج تک ختم نہیں ہوئے. بی بی ہم یقین رکھتے ہیں کہ موجود ہے، ہر فرش ازا پر آتے ہیں، ہر اس جگہ پر آتے ہیں جہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے. ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ جناب سیدہ کو ہم خوش کریں، اور جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جناب سیدہ سے یہی کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے آئے، ہمارے ان آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کر لیجیے. بی بی کے مصائب بہت زیادہ، کہ جناب سیدہ کے مصائب کبھی ختم ہونے والے نہیں. ہر فرش ازا پر بی بی کو ہم پرسہ دیتے ہیں. عزاداران امام، جناب سیدہ کو جو مصیبت کا ذکر پسند تھا، بی بی نے علامہ مجلسی کو ایک شخص کے خواب میں آ کر کی فرمائش کی ان سے کہ مجھے میرے بیٹے کے وہ مصائب بیان کر کے سناؤ جو اس کے رخصت آخر کے وقت، جب میرا حسین تنہا رہ گیا، جب حسین بیواؤں یتیموں کے درمیان، جب حسین اپنے ساتھیوں کو کھو چکا تھا، اپنے وارثوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر چکا تھا، جب علی اکبر نہیں رہے تھے، علی اصغر نہیں رہے، عباس جیسے ساتھی نہ تھے. عزاداران امام، امام حسین علیہ السلام کا جناب سیدہ سے بہت عجیب رشتہ، باقی ساری اولادیں ایک طرف اور امام حسین ایک طرف، کہ جب بی بی کو کفن پہنا چکے مولا کائنات، آخری رخصت تھی، جناب علی نے، جناب امیر نے اپنی اولادوں سے کہا کہ آ کر اپنی ماں سے آخری رخصت کر، سب بچے ماں کے قریب آئے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، ماں کے چہرے کے بوسے لیے، پھر امام حسین علیہ السلام بی بی سیدہ کے قریب نہیں آئے بلکہ پانچیوں کھڑے ہو کر اپنی ماں کے پیروں کو اپنے رخساروں پر ملتے رہے۔ امام نے کہا کہ بیٹا بابس، بابا کہتے ہیں بیٹا ماں سے آ کر رخصت آخر کر لو، ماں کے سینے سے لپٹ جاؤ۔ مولا کہتے ہیں کہ بابا اس وقت تک نہیں آؤں گا جب ماں خود نہیں بلائے گا۔ بس ازادارو، یہ الوداع تھی حسین اور سیدہ فاطمہ زہرا کی، جب بندے کفن ٹوٹے جناب سیدہ کے بازو نمودار ہوئے، حسین کو سینے سے لٹکایا، لیکن یہ منظر اہل آسمان کے لیے کیسا تھا، کتنا دردناک تھا کہ ملائکہ فرشتے اتنے غمزدہ ہوئے کہ منادی نے آ کر کہا یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر لیجیے۔ عزاداران امام، یہ ایک وہ الوداع ہے، ایک الوداع حسین کی زینب سے تھی، یہ وہ وداع ہے جس کو جناب سیدہ نے کہا کہ مجلسی بیان کرو، جب میرا بیٹا تنہا رہ گیا تھا۔ میں مکمل مسائل نہیں پڑھوں گی، لیکن میرا دل چاہتا ہے بس بی بی کی وصیت تھی کہ زینب اپنے بھائی کے گلے کا بوسا لے، بہن نے اپنے ماں کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے بھائی سے کہا کہ بھیا ذرا جھکنا، امام حسین جھکے، امام کے گلے کی جناب زینب نے بوسا لی، اس مقام کے جہاں پر شمر کا خون خنجر چلنے والا۔ عزاداران امام، کچھ امام کو یاد آیا، بھائی نے بہن سے کہا زینب اپنی چادر کو اپنے بازوؤں پر سے ہٹا، زینب نے چادر کو ہٹایا، بھائی نے بازو کے موچے لیے، اس جگہ کے جہاں ریسمان سننے والا تھا، وہ مقام جہاں رشتیوں کے نشان پڑنے والے تھے۔ عزاداران امام، بی بی کو پرسا دیجیے، بی بی ہم آپ کی خدمت میں آپ کے بیٹے کے رخصت آخر کے مسائل بیان کر، کہ مولا الوداع ہو رہے ہیں، رخصت ہوتے وقت آخری سلام کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا فضا یا رباب علیکم نام السلام، تمام بیویوں کا نام لے کر امام نے آخری سلام دیا۔ عزاداران امام، بس چند جملے بیان کروں گی، کہ جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو کوئی مرد نہیں تھا جو مولا کو رخصت کرتا، شہزادی فاطمہ یقیناً آپ اس وقت وہاں موجود ہوں گی، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زینب بھائی کو روانہ کر رہی، ایک ہاتھ سے گھوڑے کے رکابوں کو تھاما، ایک ہاتھ سے بھائی کے بازو کو تھاما، بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا کہ حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ عزادار مولا نے جب زمین پر جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، چار سالہ بچی گھوڑوں کے سمو سے لکی ہوئی بین کر رہی ہے، اے دلجنا میرے بابا کو نہ لے جانا، جو بھی سمجھ سے گیا واپس نہ آیا۔ بیوی آپ کو پرسا دیتے ہیں آپ کے اس مظلوم بیٹے کا، جو غریب بھی تھا، جو پیاسا بھی تھا، جو تنہا بھی تھا، جس کے لاشے کو پائے پال کیا گیا، جس کے بدن کو قطع کیا گیا۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی،
يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. خداوند ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر سزا کے تصدق میں بخشتے ہیں. بار الہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، بار الہ جو جائز حاجات رکھتے ہیں، خداوند کل مومنین و مومنات کی جائز حاجات کو مقبول فرما. پروردگارا جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدا ہے تو خیر الرازقین ہے، خصوصاً جناب سیدہ کے وسیلے سے دنیاوی حاجات کو طلب کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، بے روزگار ہے، بیوی کے وسیلے سے دعا مانگے تو پروردگار اس کی دنیا کی حاجتوں کو مقبول کرتا ہے. بار الہ کل مومنین و مومنات جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، انہیں رزق کے وافر عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سعید الساجدین کا تمام مریضوں کے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو اپنے علم سے خدمت کر رہے ہیں، ان کے علوم میں اضافہ فرما. پروردگارا جو اپنی جان سے خدمت کر رہے ہیں، ان کے جسموں کو طاقت و توانائی عطا فرما. جو اپنی مال سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، ہمیں ان کا مجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے، جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پروردگارہ ہمارے دلوں میں ان کاموں کی نفرت پیدا کر دے، جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے. ہمارے گھروں کو لہو و لعب کے آلات سے، موسیقی غنا کے آلات سے پاک کر دے. پروردگارہ ہر گھر سے ڈش اینٹینا کی مصیبت کو دور کر دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین و مومنات امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ہمیں ہمارے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما. امام کے وجود کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہماری آل اولاد کو امام کے سرباز، ان کے سپاہیوں میں شامل فرما. آج بھی اور جب امام تشریف لائیں، اس وقت بھی ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ان تمام سے سورہ فاتحہ ہیں.